فرمایا تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا کہ یہ میں نے سنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکیوں میں بڑی نیکی یہ ہے کہ انسان اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اپنے والد کے انتقال کے بعد. بعد ان یولی, اپنے والد کے انتقال کے بعد. وَإِنَّ أَبَاهُ, اور اس شخص کا والد, كَانَ صَدِيقًا لِعُمَرَ رضی اللہ عنہ. اور دوسری حدیث یہ مالک ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ ہم لوگ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ بنو سلمہ کا ایک شخص آیا اور اس نے آ کر یہ سوال کیا کہ میرے والدین کے مرنے کے بعد, یعنی میرے والدین کا انتقال ہو چکا ہے, تو کیا ان کے مرنے کے بعد میں ان کے ساتھ کوئی نیکی کر سکتا ہوں یا کوئی ایسی نیکی کر سکتا ہوں جس سے ان کو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچے؟ فقال نعم, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں. الصلاۃ علیہما, صلاۃ سے مراد یہاں دعا ہے. صلاۃ کا لفظی معنی دعا ہے, وہ یہاں حدیث میں موجود ہے کہ اپنے والدین کے مرنے کے بعد تم پر ان کا جو سب سے اہم حق ہے اور وہ کام جس کام کے ذریعے اپنے والدین کو تم سب سے زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہو, وہ دعا ہے. اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ والد یا والدہ یا دونوں کے مرنے کے بعد اگر کوئی شخص اولاد میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے والدین کو نفع پہنچاؤں ایصال ثواب کے ذریعے, تو سب سے اچھا اور سب سے عمدہ اور سب سے افضل اور سب سے بہترین طریقہ ایصال ثواب کا یہ ہے کہ اولاد اپنے والدین کے لیے دعا کرے. کیونکہ خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ابن آدم کے مرنے کے بعد دنیا سے سارے رشتے کے ختم ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے, ایک صدقہ جاریہ, ایک علم, اور ایک اولاد صالح جو اس کے لیے دعا کرتی رہے. تو ایصال ثواب کا سب سے افضل طریقہ اولاد والدین کے لیے دعا کرے, یہ سب سے افضل اچھا طریقہ ہے. اور یہ سب سے اچھا طریقہ ہے, سب سے آسان طریقہ ہے, اور اللہ کے ہاں سب سے محبوب طریقہ ہے. لوگوں نے اس کو چھوڑا ہوا ہے کیونکہ دعا کرتے ہوئے کوئی دیکھتا نہیں ہے, لیکن دیگے پکاتے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں اور لوگ آ کے کھاتے ہیں, بڑا نام ہوتا ہے. قرآن خوانی ہوگی تو قرآن جو پڑھنے آئیں گے ان کے پیٹ کا جو آتش جہنم ہے وہ بھی ٹھنڈا ہوگا. قرآن کے نام پہ جو کھاتے پیتے ہیں تو وہ قرآن خوانی کرنے والے ان کو کھانا بھی ملے گا, مرغن غذائیں بھی ملیں گی اور نقد پیسہ بھی ملے گا. اور یہ جو قرآن خوانی کرواتا ہے اس کا پورے محلے اور خاندان میں نام ہوگا کہ فلاں کے ہاں تو قرآن خوانی ہوئی, لکھی ختم ہوا, لا الہ الا انت سبحانک, یہ آیت کریمہ کو 125,000 مرتبہ پڑھتے ہیں. یہ ساری بدعتیں ہیں جن کا دین میں کوئی ثبوت نہیں ہے. ہم نے بارہا کہا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں, صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگی میں, تابعین کی زندگی میں, تبع تابعین کی زندگی میں, ائمہ اربعہ رضی اللہ عنہم و رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں کہیں یہ ثبوت نہیں ملتا کہ کسی کے ہاں قرآن خوانی ہوئی ہو. قرآن زندوں کے لیے آیا ہے تاکہ زندوں کے دل کی مردہ بستی کو آباد کرے. قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ قرآن خوانی کی جائے اور اس کو پڑھ کے اس کا ثواب بخشا جائے. کسی صحابی نے قرآن کا ثواب نہیں بخشا, کسی صحابیہ نے قرآن کا ثواب کسی مرنے والے کو نہیں بخشا, کسی تابعی نے قرآن کا ثواب کسی کو نہیں بخشا. تو یہ ساری بدعتیں کھانے پینے والے لوگوں نے اپنے لیے ان چیزوں کو عام لوگوں کے اندر عام کر دیا, پھیلا دیا. اب ہمارے ہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو پہلے تو انتقال پہ اچھی خاصی مصیبت, کھانا اور پکانا اور یہ رسم و رواج, اور پھر تیسرا جس کو سویم کہتے ہیں, اور پھر اس کے بعد دسواں, اور اس کے بعد پھر جمعرات جمعہ, اور اس کے بعد پھر چالیسواں چہلم اور قل چنوں پہ جو پڑھتے ہیں. یہ ساری کی ساری بدعتیں ہیں جن کا دین میں کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. مرنے والے کے لیے سب سے اچھا ایصال ثواب جو مسنون ہے, ثابت ہے, اللہ کو اور اس کے رسول کو محبوب ہے, وہ یہ ہے کہ اولاد اس کے حق میں دعا کرے بس، الصلاۃ علیہما، ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، جب بھی دعا کرو تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرو کہ اے اللہ میرے والد کی مغفرت فرما، اے اللہ میری والدہ کی مغفرت فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، ان کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، ان کو علیین میں اپنے قریب اپنا قرب اس سے اے اللہ تو ان کو نواز، اور ان کے بعد ہمیں فتنوں میں اور دوسرے وساوس شیطانی میں اس میں مبتلا ہونے سے اے اللہ تو ہمیں محفوظ رکھ، اور ان کے اجر سے ہمیں محروم نہ رکھ، اور ہمارے اجر اور ثواب سے ان کو محروم نہ رکھ۔ تو دعا یہ سب سے بہترین طریقہ اور ثابت طریقہ یہی ہے۔ والاستغفار لهما، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہوئے استغفار، یعنی یہ ہے مغفرت، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما۔ تو دعا اور مغفرت، ان کے لیے دعا کرنا درجات کی بلندی کے لیے، رحمت کے لیے، اور ان کی مغفرت اور بخشش کے لیے اللہ سے دعا کرنا۔ وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، انہوں نے اپنی زندگی میں جن جن لوگوں سے جو جو وعدے کیے تھے ان وعدوں کو پورا کرو۔ انہوں نے اپنی زندگی میں لوگوں سے جو کچھ کہا تھا، جو وعدے کیے تھے، ان وعدوں کو پورا کرو، اور جن جن لوگوں کے ہاں ان کا آنا جانا تھا اس کو جاری رکھو۔ وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا، صلہ رحمی انہی کے رشتوں کی وجہ سے، یعنی جن جن کے ساتھ ان کی دوستی اور تعلق اور آنا جانا تھا، ننیال اور اپنے والد کی طرف سے رشتہ داری، والدہ کی طرف سے رشتہ داری اور والد کی طرف سے رشتہ داری، ان سب کے ساتھ حسن سلوک اور صلہ رحمی کو نبھانا۔ وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، جن جن لوگوں کا والد کے ساتھ تعلق تھا اور وہ کہ جو والدہ کے رشتے میں جو لوگ داخل ہیں، ان سب کا اکرام، ان سب کا احترام، اس چیز کا حکم آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیا ہے۔ اور جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ انسان اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے اور اس کی بھی عزت اور احترام کرے، تو فرمایا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا یہ کہتی ہیں کہ ما غرت على احد من نساء النبی ما غرت على خدیجة رضی اللہ عنہا، میں نے، اور یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں احادیث میں ارشاد بھی ہمیں ملتا ہے کہ جب پوچھا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے، آپ کے سب سے زیادہ نزدیک کون ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ عائشہ۔ اور پھر سوال یہ کیا جاتا ہے کہ مردوں میں کون آپ کے سب سے زیادہ قریب ہے، تو ارشاد فرماتے ہیں ابوہا، اس کا باپ، یعنی ابو بکر۔ سب سے زیادہ محبوب آپ کی یہ اہلیہ ہیں، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا، لیکن یہ بھی کہتی ہیں کہ مجھے جتنا رش خدیجہ پہ آیا اتنا کسی اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی پہ نہیں آیا۔ ما رأیتها قط، میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا مگر یہ کہ کان یکثر ذکرها، زندگی بھر آپ نے اپنی خدیجہ کو یاد رکھا۔ اس لیے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بہت نیکیاں کی۔ پہلے دن کی جو تسلی، جس کو امام بخاری نے پہلی حدیث میں نقل کیا کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، یہ وہ تسلی بھرے الفاظ تھے جو اس کائنات اور اس سرزمین میں رہنے والے انسانی برادری میں یہ پہلی شخصیت ہیں، ام المؤمنین عائشہ، جن کو اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ انہوں نے اللہ کے حبیب کو تسلی دی کہ آپ تسلی رکھیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور انہوں نے بہت نیکیاں کی، آپ کو سہارا دیا، آپ کی مالی مدد کی، اور پھر سب سے پہلی اہلیہ ہیں کہ سب سے پہلی شادی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ان سے ہوئی، اور اللہ نے ساری اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت جن کی ہوتی ہے، خود یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے خدیجہ سے اولاد دی، سوائے ابراہیم کے جو ماریہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا سے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی روشنی میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے اس رشک کو بیان کیا تو یہ رشک ہے، یہ حسد نہیں ہے، حسد اور رشک میں فرق ہوتا ہے. تو فرمایا کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا یہ کہتی ہیں کہ مجھے بڑا رشک آیا، اس لیے کہ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے ان کو یاد رکھا. اور وربما ذبح الشاة ثم يقطعها اعضاء، جب کوئی بکری جانور ذبح ہوتا تھا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے تھے، تو ثم يبعثها في صدائق خدیجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کو ضرور یاد رکھتے اور ان کے لیے گوشت بھیجتے. فربما قلت له، تو کبھی کبھی یہ ہوتا تھا کہ جو ایک انسانی فطرت ہے کہ انسان کو جب کسی اور سے رشک آتا ہے اس کے بارے میں کوئی جملہ ضرور ایسا زبان سے نکل جاتا ہے جس سے اپنے دل کی بے چینی کو بیان کیا جاتا ہے، اور اس ہمیشہ یاد رکھے جانے والی ہستی اور جس سے رشک کیا جاتا ہے اس کے بارے میں مزید کچھ سوال نما کیفیت ہوتی ہے اس جملے میں جو جملہ یہ شخص ادا کرتا ہے. یہی کیفیت یہاں پر ہے. کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ الم یکن فی الدنیا امرأة الا خدیجہ، آپ تو اس خدیجہ کو اتنا یاد رکھتے ہیں گویا کہ دنیا میں خدیجہ کے علاوہ اور کوئی عورت ہے ہی نہیں. فیقول، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہا کانت وکانت، وہ تو بہت ایسی تھی بہت ایسی تھی. یہ ارشاد فرما کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خوبیاں خدیجہ رضی اللہ عنہ کی بیان کرنی شروع کر دی کہ انہا کانت وکانت وکان لی منہا ولد، اور اللہ نے مجھے اس سے اولاد بھی دی. اور ایک دوسری روایت میں یہ آتا ہے وَإِن كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ وَيُهْدِي فِي خَلَائِلِهَا مِنْهَا مَا يَسَعُهُنْ. خلائل یہ خلیلہ کی جمع ہے، قریبی اور گہرے دوست کو کہتے ہیں. تو فرمایا کہ جب بھی کوئی بکری ذبح ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب استطاعت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی تمام قریبی سہیلیوں کو بھیجا کرتے تھے. وَكَانَ إِذَا ذَبَحَ الشَّاةَ يَقُولُ أَرْسِلُوا بِهَا إِلَىٰ أَصْدِقَاءِ خَدِيجَةَ، ارشاد فرمایا کرتے تھے خدیجہ کی سہیلیوں کے ہاں گوشت بھیجو. وَفِي رِوَايَةٍ قَالَتْ، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں استأذنت ہالت بنت خویلد اخت خدیجہ على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بہن حالہ یہ آئیں اور انہوں نے دروازے میں کھڑے ہو کے اجازت طلب کی کہ کیا میں اندر آ جاؤں. فعرف استئذان خدیجہ، حالہ نے جو کہ خدیجہ کی بہن ہے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی رشتے میں سالی ہوں، انہوں نے اس لہجے اور اس طریقے سے گفتگو کی کہ جس طریقے اور لہجے کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بہن اور اپنی اہلیہ خدیجہ یاد آ گئیں. فرتاح لذلك، بہت مطمئن اور بہت مسرور ہوئے اس بات سے، اور بے اختیار جذبات بھرے لہجے میں فرمایا اللہم، اے میرے اللہ، حالت بنت خویلد، یا حالہ بنت خویلد آئی ہیں. مسرور اور خوشی کے جذبات میں بے اختیار آپ کی زبان سے اللہم کا جملہ نکلا. اس حدیث میں ہمیں یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اور رشتہ داروں کے حقوق کو بیان کرتے ہیں، جن میں والدین ہیں، اولاد ہے، بہن بھائی ہیں اور دوسرے رشتہ دار ہیں، تو وہیں بیوی کے حقوق کو بیان کرتے ہیں کہ بیوی اور بیوی کی بہنیں اور بیوی کی سہیلیاں، ان سب کے حقوق ہیں. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، کس طریقے سے آپ اپنے قریبی لوگوں کے، رشتہ داروں کا اور ان کے احباب کا کتنا خیال کرتے تھے. آخری حدیث اس باب کی سیدنا انس بن مالک کے بارے میں ہے کہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سفر میں ان کی بڑی خدمت کرتے تھے، حالانکہ وہ عمر میں ان سے بڑے تھے. تو جب انہوں نے کہا کہ آپ کیوں اتنی تکلیف کرتے ہیں، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے انصاری صحابیوں کو دیکھا، یہ انصاری آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بہت خدمت کرتے ہیں، تو میں نے قسم کھا لی، آلیت یعنی اقسم تو علیت علی نفسی، میں نے اپنے اوپر یہ قسم کھا لی، اپنے اوپر اس چیز کو لازم کر لیا، اللہ اصحب احدا منہم الا خدمتو، کہ انصاریوں میں سے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کثرت سے خدمت کرنے والوں میں سے جو کوئی بھی مجھے ملے گا میں اس کی خدمت کروں گا. اور سفر میں خاص طور پہ اس سے یہ چیز بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کا اکرام اور ایک دوسرے کی خدمت کتنی بڑی دولت ہے. انسان اپنے مسلمان بھائی کا اگر اکرام کرتا ہے، اس کی اگر خدمت کرتا ہے، تو یہ اللہ کو کتنی محبوب چیز ہے. اور وہ حدیث ہمارے سامنے ہے جس میں صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ ان اللہ، اللہ تعالی اس شخص کو بلند کرتے ہیں، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع کو اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے. اگر آپ دوسروں کی خدمت اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں گے اللہ تعالیٰ آپ سب سے بلند کر دے گا. صلی اللہ وسلم علیہ وسلم.
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا اله الا الله ولي الصابرین واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد الاولين والاخرين وامام المتقين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. باب اكرام اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم. قال الله تعالى: انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وعن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمرو بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنهم، فلما جلسنا إليه قال له حصين: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفوني. ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعد وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. رواه مسلم. وفي رواية: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله وهو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى، ومن تركه كان على ضلالة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال: ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. رواه البخاري. معنى ارقبوه: راعوه واحترموه وأكرموه، والله أعلم. یہ اس کتاب کا 43 باب ہے، جس میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنی اور ان کے فضائل کا بیان ہے. سورہ بقرہ میں جب ہم لفظ آل کی تفسیر پڑھ رہے تھے: وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، تو اس مقام پر آل اور اہل کی تفسیر، طویل تفسیر بیان کر دی گئی تھی کہ اہل بیت سے کون مراد ہیں اور سادات رسول اور آل رسول کون ہیں. یہاں پر جس نقطے کو امام النووی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے تعلق بن گیا، خواہ وہ آپ کی ازواج مطہرات ہوں یا دوسرے قریبی رشتے کے لوگ ہوں، یہ سارے کے سارے آل بیت میں شامل ہیں، یعنی اہل بیت میں شامل ہیں. سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 اور سورہ حج کی آیت نمبر 32، یہ دو آیات یہاں انہوں نے بیان کی ہیں. پہلی آیت میں اللہ تعالی اہل بیت سے خطاب کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالی تم کو طہارت اور پاکیزگی سکھاتے ہوئے اس طریقے پہ تمہاری تربیت کر رہا ہے کہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، تمہیں ہر قسم کے گناہ، شرک اور کفر اور نفاق اور دوسرے کبائر سے اللہ تعالی نے اپنی مہربانی سے پاک صاف کر دیا. تو یہ اہل بیت کا ان کی ایک فضیلت ہے دوسرے تمام خاندانوں پہ اور دوسرے تمام لوگوں پہ، اور ظاہر ہے یہ فضیلت سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی قربت کی وجہ سے ان کو حاصل ہوئی. اور دوسری آیت میں امام النووی اس آیت کو یہاں لا کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو چیزیں دین کی اصل قرار پاتی ہیں اور ان کی وجہ سے دین کی پہچان ہوتی ہے، ان کو شعائر اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی کی نشانیاں ہیں. تو فرمایا کہ اہل بیت بھی ان نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ یہ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کے قریبی رشتے کے لوگ ہیں، اور ظاہر ہے کہ تمام انسانیت کو اللہ تعالی نے جس وجہ سے ہدایت دی ہے وہ جناب سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام ہی ہیں. اس لیے جن کی نسبت ان کی طرف ہو جائے تو اللہ تعالی ان کو اتنا بلند مقام نصیب فرماتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے. یزید ابن حیان یہ ایک مشہور تابعی ہیں جن سے امام مسلم، ابو داود اور نسائی سب نے روایتیں لی ہیں، اور یہ تابعین میں سے ہیں. یہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں جو صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس میں یہ اس چیز کو اور اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ حسین بن صبرہ، یہ بھی ایک تابعی ہیں جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے سیدنا عمر
رضی اللہ عنہ سے سماع کیا، یعنی ان سے احادیث انہوں نے سنی ہے، اور عمر ابن مسلم یہ بھی ایک تابعی ہے، تو تین تابعین کا یہاں بیان ہے، ایک یزید ابن حیان اور دوسرے حسین بن صبرہ اور تیسرے عمر بن مسلم، یہ تین مشہور تابعی ہیں، اور یہ تینوں تشریف لے گئے ایک مشہور صحابی زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے پاس، اور ان کی خدمت میں حاضری دے کر انہوں نے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے کسی اہم حدیث کے سننے کی فرمائش کی، اور زید بن ارقم یہ خزرجی صحابی ہیں اور یہ نوجوان صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں، غزوہ خندق میں انہوں نے شرکت کی، اور انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ 17 لڑائیوں میں بنفس نفیس حصہ لیا ہے، اور ان سے 90 یا 70 کے قریب احادیث روایت کردہ ہیں، اور ان کا کوفے میں انتقال ہوا 56 ہجری میں۔ یہ ان کے پاس یہ تین مشہور تابعی تشریف لے گئے، یزید ابن حیان، حسین بن صبرہ اور عمر ابن مسلم۔ فلما جلسنا الیہ، یہ کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے پاس بیٹھے تو حسین نے ان سے کہا کہ لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا، اے زید تم پہ اللہ نے بڑی مہربانی کی، تم نے بہت سارا خیر حاصل کیا، یعنی تم نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت پائی، ان کے ارشادات سنے، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم نے اپنی آنکھوں سے اس چہرے کو دیکھا کہ جس چہرے سے اچھا اور عمدہ اور مقدس چہرہ اس کائنات نے نہیں دیکھا، اور وسمعت حدیثہ، اور تم نے ان کی باتیں بھی سنی، وغزوت معہ، اور تم نے ان کے ساتھ لڑائیوں میں شرکت بھی کی، وصلیت خلفہ، اور تم نے ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں، یہ ساری فضیلتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں، لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا، حدثنا، بیان کیجئے ہمارے سامنے، یا زید، اے زید، ما سمعت، جو کچھ سنا ہے تم نے، من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان میں سے کچھ بیان کیجئے۔ قال، تو زید بن ارقم نے ارشاد فرمایا، یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، واللہ لقد کبرت سنی، اللہ کی قسم میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، وقدم عہدی، اور میرا زمانہ قدیم ہو گیا، یعنی میری عمر بہت زیادہ ہو گئی، ونسیت بعض الذی کنت اعی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں میں نے سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام سے سن کر حفظ کی تھیں، یاد کی تھیں، ان میں سے بہت ساری باتیں اب میں بھول گیا ہوں، تو فما حدثتکم فاقبلوا، جو کچھ میں تمہیں بتاؤں اس کو لے لو، اس کو قبول کر لو، وما لا، اور جو کچھ میں نہ کہوں، فلا تکلفونی، مجھے اس کے کہنے پہ مجبور نہ کرو، یعنی خاموشی سے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کو سنو، اور سوال وغیرہ مجھ سے نہ کرو، اور مجھ سے کسی ایسی بات کا مطالبہ نہ کرو جو مجھے یاد نہ ہو اور جو میرے ذہن میں محفوظ نہ ہو۔ اس کے بعد انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام خطبہ دینے کے لیے ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، اور جس مقام پر یہ واقعہ، یہ خطبہ اور یہ ارشاد فرمایا، اس کا نام خم تھا، اور یہ مکے اور مدینے کے درمیان ایک جگہ ہے، اس کو خم کہتے ہیں، وہاں پہ پانی کا ایک چشمہ اور تالاب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف بیان کی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد نصیحت والی باتیں کی، اور لوگوں کو ڈرایا اور یاد دہانی کروائی، وذکر۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، سب سے پہلی جس چیز کو آپ نے بیان کیا وہ یہ تھا کہ الا ایہا الناس، سنو لوگوں، فانما انا بشر، بات یہ ہے کہ میں بشر ہوں، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ فانما انا بشر، میں بشر ہوں، میں نوری مخلوق نہیں ہوں، اللہ کے نور سے مجھے نکالا نہیں گیا۔ جو اس قسم کی بکواس کرتے ہیں وہ اللہ پہ اور مجھ پہ جھوٹ بولتے ہیں، اور جھوٹ بولنے والوں پہ اللہ کی لعنت برستی ہے. میں خود تم سے اس بات کو بیان کرتا ہوں کہ انما انا بشر، میں بشر ہوں، اور دیکھو جب میں بشر ہوں ہر بشر کے لیے موت ہے، جس طریقے پہ ہر بشر کے لیے موت ہے میرے لیے بھی موت ہے. تو یوشک ان یأتی رسول ربی فأجیب، ممکن ہے بہت قریب اللہ کا نمائندہ، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا موت کا فرشتہ آئے اور میں اس کی دعوت پہ لبیک کہوں، یعنی میری روح وہ قبض کر کے لے جائے. تو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، وَأَنَا تَارِكٌ، میں چھوڑے جا رہا ہوں، فِيكُمْ، تم لوگوں میں، ثَقَلَيْن، دو بھاری اور جو دو عظیم چیزیں ہیں وہ میں تم لوگوں کے درمیان تمہارے لیے چھوڑے جا رہا ہوں. اَوَّلُهُمَا، ان دونوں میں کی پہلی چیز، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورِ، اس میں ہدایت ہے اور اس میں نور ہے. فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، جو کچھ اس اللہ کی کتاب میں ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو، اس پر عمل کرو، وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، اور مضبوطی سے اس کے ساتھ جمے رہو، فَحَتَّى، اور ترغیب دلاتے رہے، بار بار بیان کرتے رہے، عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَّبَ فِيهِ، اللہ کی اس کتاب ہدایت کے بارے میں بار بار لوگوں کو ترغیب دلاتے رہے، اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو، اس کتاب میں ہدایت ہے، اس کتاب میں نور ہے. اور دوسری چیز جو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی، وَأَهْلُ بَيْتِ، میرے گھر والے، اُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِ، دو مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اپنے گھر والوں کے بارے میں. یہ حدیث تھی جو زید ابن ارقم نے بیان کی. حسین جو تشریف لے گئے اس حدیث کو سننے کے لیے، انہوں نے پوچھا، ومن اہل بیتہ یا زید، اہل بیت ان کے کون ہیں؟ الیس نساؤہ من اہل بیتہ، کیا ان کی بیویاں اہل بیت میں سے نہیں ہیں؟ قال، تو زید ابن ارقم نے کہا کہ نساؤہ من اہل بیتہ، ان کی بیویاں بھی اہل بیت میں سے ہیں. لیکن یہاں جس اہل بیت کا ذکر ہے وہ اہل بیت ہیں جن پر صدقہ حرام کیا گیا ہے، اور وہ ارشاد فرمایا کہ ان کی تفصیل بعد میں آئے گی. تو اس جملے میں ہمیں ملتی ہے کہ ہم آل علی و آل عقیل و آل جعفر و آل عباس، عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد یہ بھی اہل بیت ہیں، جعفر بن ابی طالب کی اولاد یہ بھی اہل بیت ہے، عقیل بن ابی طالب کی اولاد یہ بھی اہل بیت ہے، یہ علی کے بھائی ہیں، اور علی کی اولاد یہ بھی اہل بیت ہیں. اور ازواج مطہرات، جو بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، امہات المؤمنین، فرمایا کہ یہ بھی اہل بیت میں سے ہیں. اس حدیث میں اہل بیت کی تفصیل کو بیان کیا کہ تمام ازواج مطہرات اہل بیت میں سے ہیں، جن میں حفصہ اور عائشہ سب شامل ہیں. اور اس کے علاوہ ارشاد فرمایا کہ عقیل، جعفر اور عباس اور علی، ان کی اولاد یہ بھی اہل بیت میں سے ہیں، کہ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قریبی رشتہ دار ہیں. اور ایک دوسری روایت میں جو چیز موجود ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو اس بات کو اچھی طرح سن اور سمجھ لو کہ میں تمہارے درمیان دو عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، احدہما کتاب اللہ، ان میں پہلی اور ایک اللہ کی یہ کتاب ہے، اور یہ حبل اللہ، یہ اللہ کی رسی ہے. من اتبعہ کان علی الہدی، جس نے اس کی تابعداری کی وہ ہدایت کو پا گیا. ومن ترکہ کان علی ضلالہ، جس نے اس کو ترک کر دیا وہ گمراہ ہو گیا. کہ قرآن کے بغیر کہیں اور ہدایت نہیں مل سکتی. اس باب میں اس طریقے پہ زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس ارشاد کو بیان کیا جو اہل بیت سے متعلق ہے. دوسری حدیث اس باب کی وہ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اور وہ موقوف ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ارقبوا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتی، کہ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کو تلاش کرو ان کے گھر والوں میں، یعنی اگر اہل بیت کا احترام اور اعزاز اور اکرام ہوگا تو یہ حقیقت میں سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کا اکرام ہے، اس لیے کہ ان کی نسبت ان کی طرف ہے جس کی وجہ سے اور جس نسبت کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو یہ مقام بخشا.